پیر 27 جون کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جمعی کے سلام. ترکی اور اسرائیل کے 6 سال سے کشیدہ تعلقات بحال. اسرائیل نے 10 ہلاک شدگان کے لیے $2 کروڑ معاوضہ دینا قبول کیا, لیکن غزہ کا محاصرہ برقرار رہے گا. تجزیہ کار
صاحب, ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن زیادہ نہیں بدلی پچھلے 2-3 سال میں. جو کنسیشنز ہوئے ہیں وہ ترکی کی طرف سے ہوئے ہیں.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. ترکی اور اسرائیل نے اس معاہدے کی تفصیلات عام کی ہیں جس کے ذریعے وہ آپس کے تعلقات کو بہتر بنا رہے ہیں. دونوں ملکوں کے تعلقات 6 سال قبل اسرائیلی دستوں کے ہاتھوں غزہ جانے والے بحری جہاز پر ترکی کے 10 انسانی حقوق کے کارکنوں کے قتل کے بعد کشیدہ ہو گئے تھے. روم میں ایک اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کا کہنا ہے کہ معاہدہ اسرائیلی معیشت کے لیے مثبت ثابت ہوگا. نتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ تعلقات کو یک طرفہ طور پر بہتر بنانے کے لیے ایک اچھا قدم ہے. اس کے اسرائیل کی معیشت پر بے پناہ مضمرات مرتب ہوں گے, اور میں یہ الفاظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ بے پناہ مضمرات مرتب ہوں گے, اور اس سے میرا مطلب مثبت اثرات ہے. ادھر ترکی نے شام کی سرحد کے قریب گزشتہ سال روسی جنگی طیارے کو مار گرانے پر روس سے معذرت کر لی ہے. انڈیا نے ان ممالک کے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے جو میزائل ٹیکنالوجی کی برآمدات کو کنٹرول کرتے ہیں. نازیہ گلزار.
دلی میں وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس گروپ میں 35ویں ممبر کے طور پر شمولیت سے انڈیا اور گروپ دونوں کو بین الاقوامی سطح پر ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے آداب حاصل کرنے میں مدد ملے گی. انڈیا کی اس گروپ میں شمولیت نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شمولیت کے انکار کے 3 دن بعد ملی ہے. دلی چین پر الزام لگاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ NSG میں شامل نہیں ہو سکا.
بھارت کی شمولیت پر آج وزیراعظم کے مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز سے پاکستان کا رد عمل معلوم کیا گیا تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا. ادھر بھارتی ریاست بہار میں ایک اسکول کی طالبہ کو امتحانات کے دوران مبینہ طور پر نقل کرنے پر 2 ہفتے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے. 17 سالہ روبی رائے کو, جنہوں نے ایک مضمون میں ٹاپ کیا تھا, ہفتے کے روز اسی مضمون میں دوبارہ لیے جانے والے امتحان میں فیل ہو جانے پر گرفتار کیا گیا. حکام کو ان پر اس وقت شک ہوا جب ایک ویڈیو میں انہیں پولیٹیکل سائنس کی سپیلنگ بھی صحیح انداز میں نہ کر پاتے ہوئے دکھایا گیا. اور پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کو ہم جنس پرستوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر ان سے معافی طلب کرنی چاہیے. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے
کہا,
وہ کہہ رہے ہیں میں وہی دہراؤں گا جو میں نے پہلے دورے پر کہا, جو کہ وہی بات ہے جو چرچ کی بنیادی تعلیمات ہیں. ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے, اور ان کی عزت کی جائے, اور انہیں مذہبی رہنمائی فراہم کی جائے. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ریفرنڈم کے نتائج کے بعد اپنی کابینہ کے ساتھ پہلے اجلاس میں شرکت کی ہے تاکہ یورپی یونین سے نکلنے کا طریقہ کار وضع کیا جا سکے. اس کے علاوہ ملک کے مستقبل اور کنزرویٹو پارٹی کے آئندہ کے لائے عمل پر بھی غور کیا گیا. امریکی ادارے کرول انک کی جانب سے دنیا بھر میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق انڈیا میں ہونے والے کارپوریٹ فراڈ میں بدعنوانی اور رشوت کا حصہ 25% سے بھی زیادہ ہے. تفصیل کے ساتھ سبانہ.
انڈیا میں وزیر اعظم اور سیاسی قیادت مسلسل کارپوریٹ فراڈ میں کمی کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن کرالنگ کی رپورٹ کے مطابق کارپوریٹ فراڈ کے سلسلے میں انڈیا صحرائے سہارا کے ذیلی خطے کے ممالک اور کولمبیا کے بعد 3rd نمبر پر ہے. کرال اور اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی جانب سے کرائے جانے والے اس مشترکہ سروے میں قومی اور بین الاقوامی سطح کی کمپنیوں میں کام کرنے والے دنیا بھر کے 768 ایگزیکٹوز نے حصہ لیا. سروے میں شامل 80% کمپنیوں نے گزشتہ سال اپنی کمپنیوں میں دھوکہ دہی کے واقعات کو قبول کیا. رپورٹ کے مطابق انڈیا کے 80% کارپوریٹ فراڈ اور دھوکے کا شکار ہوئے ہیں, جبکہ کولمبیا میں 83% کارپوریٹ اور جنوبی افریقی ممالک میں 84% کارپوریٹ اس کا شکار رہے ہیں.
جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ یورپی یونین چھوڑنے کے برطانوی فیصلے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے پر ان میں مکمل مفاہمت ہے. اولاند نے متنبہ کیا کہ علیحدگی کے بعد ممالک کو تقسیم, نااتفاقی اور جھگڑے کا خطرہ ہے. بریگزٹ کے بعد مختلف سفارتی سرگرمیوں کے دوران ان دونوں رہنماؤں کی برلن میں ملاقات ہونے والی ہے. ادھر برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے کے بعد آج برطانیہ کے بازار حصص میں بھی پاؤنڈز کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. آج برطانیہ کی بینچ مارک شیئرز انڈیکس 0.8% کی کمی کے ساتھ کھلی, جبکہ ڈالر کے مقابلے میں پاؤنڈ کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی. اور لبنان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ملک کے مشرقی حصے میں ایک گاؤں میں ہونے والے خودکش دھماکوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق 4 خودکش حملہوروں نے شام کی سرحد کے قریب واقع عیسائی اکثریتی گاؤں قا میں ایک مکان کے باہر خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ان خودکش حملوں کا ہدف کون تھا اور یہ حملے کس نے کیے تھے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ شدت پسندوں کی قید سے حال ہی میں بازیاب ہونے والے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی نے بی بی سی اردو سروس کو خصوصی انٹرویو دیا، جس کی تفصیل آپ کل یعنی منگل کو بی بی سی اردو ٹی وی پر دیکھ سکیں گے، بی بی سی اردو ریڈیو سیربین میں سن سکیں گے اور بی بی سی اردو .com پر اس کی تفصیل پڑھ بھی سکیں گے۔ سیربین میں آگے چل کر میں سناؤں گا انہوں نے بی بی سی کے بارے میں کیا کہا، لیکن آئیے فی الوقت سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ ترکی اور اسرائیل نے تعلقات کو معمول پر لانے سے متعلق نئے سمجھوتے کی تفصیلات واضح کی ہیں۔ یہ تعلقات 6 سال قبل اس وقت خراب ہوئے جب غزہ کے مکینوں کے لیے امدادی سامان لے جانے والے ترکی کے بحری جہاز پر اسرائیلی کمانڈوز نے حملہ کیا اور 10 افراد کو ہلاک کیا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل ہلاک شدگان کے ورثا کو $2 کروڑ ادا کرے گا، لیکن غزہ کے رہنے والوں کے لیے امدادی سامان اسرائیل کی وساطت سے ہی جائے گا۔ بالفاظ دیگر غزہ کی اسرائیلی ناکابندی برقرار رہے گی، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ تعلقات کی بحالی سے باہمی تجارت کو لازم ہے فروغ ملے گا۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس معاہدے کا اعلان روم میں نیوز کانفرنس کے دوران، جبکہ ان کے ترک ہم منصب بن علی یلدرم کی جانب سے یہ اعلان انقرہ میں کیا گیا۔ معاہدے پر کل منگل کو دستخط کیے جائیں گے۔ اس معاہدے کے تحت فلسطینی علاقوں میں امداد کی رسائی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک اپنے سفیر بھی بحال کر دیں گے، جبکہ اسرائیل ترکی کو ہلاک ہونے والے سرگرم کارکنوں کے خاندانوں کو $2 کروڑ ہر جانا بھی ادا کرے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے روم میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کے بعد کہا کہ یہ معاہدہ مشرق وسطی میں استحکام کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا،
میرے خیال میں یہ تعلقات کو یک طرفہ طور پر بہتر بنانے کے لیے ایک اچھا قدم ہے۔ اس کے اسرائیل کی معیشت پر بے پناہ مضمرات مرتب ہوں گے، اور میں نے اسرائیل کی معیشت پر بے پناہ مضمرات کے الفاظ دانستہ طور پر استعمال کیے ہیں، اس سے میرا مطلب مثبت اثرات ہیں۔
ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم اس معاہدے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اس موضوع پر طویل بحث ہوئی جس کے نتیجے میں ہم اس معاہدے تک پہنچے۔ اگلے جمعے کو ہمارا پہلا بحری جہاز 10,000 ٹن انسانی امداد کا سامان لے کر اسرائیل کی بندرگاہ اشدود روانہ ہوگا۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس اقدام سے غزہ میں انسانی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ اسرائیل اور ترکی کا شمار قریبی اتحادیوں میں ہوتا تھا، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان 6 سال قبل کشیدگی نے اس وقت جنم لیا تھا جب 31 مئی 2010 میں اسرائیلی کمانڈوز نے ترکی کے بحری جہاز ماوی مارمارا کو نشانہ بنایا۔ اس دوران اسرائیلی کمانڈوز کے ساتھ جھڑپ میں 10 فلسطین نواز ترک کارکن، جن میں سے ایک امریکہ کی دوہری شہریت کا حامل بھی تھا، ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد فریقین تشدد کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے رہے۔ سرگرم کارکنان کا کہنا تھا کہ کمانڈوز نے جہاز پر اترتے ساتھ ہی فائرنگ شروع کر دی تھی، جبکہ اسرائیل کا کہنا تھا کہ کمانڈوز نے اس وقت فائرنگ کی جب ان پر ڈنڈوں، چھریوں اور بندوق کے ساتھ حملہ کیا گیا جو ان سے چھین لی گئی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کی جانے والی تفتیش میں یہ امر ثابت نہیں ہو سکا کہ اسرائیلی کمانڈوز نے کس لمحے فائرنگ شروع کی تھی۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا، آئیے دیکھ سنتے ہیں کہ ترکی اور اسرائیل دونوں جگہ پر حکومت کا موقف ہے کیا۔ اس سلسلے میں میں نے سب سے پہلے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی تاکہ اسرائیل کا تفصیلی موقف اور وہاں پر ہونے والا رد عمل سامنے آ سکے۔
اسرائیل نے 2013 میں معافی مانگی تھی جو فلوٹیلا پہ گھٹنا گھٹی تھی جس میں کنرکی کے لوگ مارے گئے تھے، جو ایکٹیوسٹ تھے وہ اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد سے یہاں پہ مسلسل یہ بات چلتی رہی ہے کہ اسرائیل اور ترکی کا ایک ساتھ ہونا وہ بہت ہی اہم ہے، خاص کر کے خطے میں اگر کسی طرح کی سٹیبلٹی چاہیے اس کے لیے۔ ان بات چیت کے باوجود کسی بھی طرح سے کوئی سولوشن نہیں نکل پا رہا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اچانک ترکی کے جتنے بھی ڈیمانڈ سے سب کو مانتے ہوئے، اور خاص کر کے ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے معاوضہ کا، اس کو بھی قبول کرتے ہوئے اسرائیل جو ہے اس ڈیل کے لیے اسرائیل تیار ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کافی یہاں پر لوگ جو ہیں وہ حیران بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گھٹنے ٹیکا ہے اس ڈیل کو کرنے کے لیے۔
اس ڈیل کو کرنے کے لیے اسرائیل نے کیا طے کیا، معاوضہ کیا دینے کا طے کیا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے کیا طے کیا ہے؟
لیکن $21 ملین اسرائیل نے کہا ہے کہ معاوضے میں وہ دے گا ان لوگوں کو جو کہ مارے گئے، اور باقی بھی لوگ جو کہ اس میں زخمی ہوئے تھے انہیں بھی معاوضہ دیا جائے گا۔ لیکن اسرائیل کی طرف سے بھی کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں جس کو کہ ترکی نے بھی قبول کر لیا ہے۔ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے غزہ پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ پابندیاں جاری رہیں گی۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں وہاں پر ایڈ پیکج بھیجے گا، اور اسرائیل کی یہ شرط تھی کہ وہ ایڈ پیکج جو بھی ہے وہ اسرائیل سے ہو کر کے جائے گا، اسرائیل کے اردود پورٹ پہ وہ آئے گا اور پھر وہ وہاں سے بھیجا جائے گا۔ تو اس کو ترکی نے قبول کر لیا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ترکی سے جو وہ شپ جو جہاز جو آئی تھی جو فلوٹیلا، وہ ان پابندیوں کو توڑنے کی وہ کوشش تھی۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ ترکی نے بھی سمجھوتا کر لیا اور ترکی اس پابندی کو ہٹانے کی مانگ نہیں کر رہا ہے۔
اچھا، اس سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہے؟
اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی جو اکانومی ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے گی، اس سے یہاں پر خطے میں جو ہے اسٹیبلٹی آئے گی، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دراصل یہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ حکمتی عملی کا حصہ ہے، یہاں پر اسرائیل کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو نظر رکھتے ہوئے اسرائیل نے یہ سمجھوتا کیا ہے، کیونکہ جس طرح سے خطے میں یہاں پر اکنامک ٹرمائل دیکھنے کو مل رہا ہے اور خاص کر کے شام میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ترکی کے ساتھ جو ایک پہلے کافی اچھا انڈرسٹینڈنگ تھا، ترکی کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ تھا، دفاعی تعلقات بہت ہی مضبوط تھے، اس کو پھر سے ریوائیو کیا جائے، اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اسرائیل جو ہے وہ اس ڈیل کے لیے تیار ہوا ہے۔
اور اس سے آپ کی نظر میں ترکی کو کیا فائدہ ہے؟
دیکھیں، ترکی میں بھی ابھی کافی وہاں پر افراتفری مچی ہوئی ہے، اور جس طرح سے وہاں پر اردوغان پولیٹیکلی اس بیچ تھوڑا کمزور ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور خاص کر کے کردستان کا جو مسئلہ ہے اس کو لے کر کے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ 2019 میں وہاں پر پھر سے انتخابات ہونے والے ہیں، اور اردوغان کی لگاتار کوشش رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے وہاں پر بنے رہیں، ان کی حکومت بنی رہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل چینجز کی جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی بھی طرح کا اگر کوئی سیاسی خطرہ ان پر مڈراتا ہے تو وہ باہر کا رخ کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کرتے ہیں، اور اس کا انہیں کافی پہلے بھی کافی فائدہ ملتا دکھا ہے، اور اس بار بھی اسی طرح کے پولیٹیکل گینز مانا جا رہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے اس کو دکھاتے ہوئے کہ اسرائیل گھٹنے ٹیکا ہے۔ وہ پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ ترکی کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے، اور اس کو دکھاتے ہوئے وہاں پر اس طرح کی جو ان کی کھوئی بھی تھوڑی ساکھ ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں گے۔
لیکن وقتاً اسرائیل کے حق میں جاتی ہے ساری کی ساری بات؟ مطلب
دیکھیں، جہاں تک یہ سمجھوتا جو ہوا ہے اسرائیل اور ترکی جو کے تعلقات پر اگر نظر ڈالیں تو مشرق میں بہت ہی اہم جو ہے پارٹنرشپ رہا ہے۔ پہلے بھی جس طرح سے ترکی کا بھی کافی کچھ انڈیپینڈنس دراصل اسرائیل کے اوپر رہا ہے، تو حالانکہ ترکی کی شرطیں کافی کچھ مانی گئی ہیں، لیکن ترکی نے بہت سارے سمجھوتے بھی کیے ہیں۔ سب سے بڑا سمجھوتا کہ غزہ کے حق میں جو لڑائی کی بات وہ کرتے رہتے اس پر انہوں نے بھی پوری طرح سے بیک ٹریک کیا ہے۔
یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا، اور ترکی کا موقف جاننے کے لیے میں نے وہاں انقرہ میں موجود تبصرہ نگار فرقان حمید سے بات کی۔
ہر ترک عوام کی نظر سے دیکھا جائے تو ترک عوام تو اس معاہدے پہ بہت خوش ہیں، اتنے خوش ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو 20 بلین کے قریب وہ لینا تھا، جو جرمانہ لینا تھا وہ بھی لے لیا، پلس جو غزہ پہ پابندیاں لگی ہوئی تھی اس کو بھی ہٹا لیا، پلس یہ ہے کہ جو ترکی کے جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ادارہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً بڑے پیمانے پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے علاوہ جو ہے وہ ہاسپٹل بھی تیار کرنے کو ان کو مل گیا ہے، تو اس لیے دیکھا جائے تو ترک عوام جو ہے وہ خوش ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے آخرکار ترکی کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیا، دنیا کو دکھا دی کہ ترکی ایک جو ہے سپر پاور ہے، اور سپر پاور کے سامنے اسرائیل جو ہے وہ بے بس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اچھا وہاں اسرائیل میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹیجیکلی ہے، غزہ کا جو ناکہ بندی محاصرہ ہے وہ برقرار رہے گا، اور اگر ترکی کچھ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اسرائیل کے تھرو جائے گا، وہ پہلے بھی تھا، رہ جاتا ہے یہ معاوضہ تو وہ انہوں نے مانا ہے۔ اچھا اس کے بعد جو انہوں نے پابندیاں لگوانی تھیں حماس پہ یا دوسروں پہ، ترکی نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ اب آپ یہاں سے زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، تو اس ایک طریقے سے تو مطلب کوئی گھٹنے نہیں ٹکے اسرائیل نے، وہ کہہ رہے ہیں گھٹنے تو ترکی نے ٹیکے،
ظاہر ہے اسرائیل تو یہی کہے گا کہ اسرائیل ترکی نے تو تقریباً 2 سال سے 3 سال سے روکا ہوا تھا، اپنا سفیر بھی جو انہوں نے واپس کر دیا تھا، اور اب ترکی کے اسرائیل کے وزیر اعظم نے 3 دفعہ فون بھی کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ترک وزیر اعظم اس وقت رجب طیب ایردوان جو کہ اب صدر بن چکے ہیں انہوں نے کہا جب تک ان کو معاوضہ ادا نہیں کیا جائے گا ہم اس وقت تک بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے معاوضے کو قبول کیا ہے جو 20 بلین کے قریب ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ بات چیت چلی، اس کے بعد ہی جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، پلس جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی کے تھرو جو ہے ترکی اس جمعے کو ایک جو ہے اپنا بہت بڑا جہاز جو ہے دوبارہ فریڈم فلوٹ ٹیلا کی شکل میں دوبارہ جو ہے وہ بھجوا رہا ہے، اس پہ کسی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ اس کو راستے میں روکنے کی کبھی کوشش نہ کی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ترکی نے اپنا دباؤ جو ہے اسرائیل پہ مسلسل ڈالا ہوا ہے۔
اچھا اس سے کیا کاروائیاں بحال ہوں گی؟ اس کا تعلق دراصل غزہ میں ترکی کے منصوبوں اور تجارت سے ہے؟
ہاں جی ہاں، وہ ترکی فلسطین کے ساتھ تو اپنے تعلقات جو ہے وہ دیکھا جائے وہ بہتر کرنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ ترکی کے روس کے ساتھ تعلقات اس وقت جو ہیں وہ اتنے اچھے تعلقات نہیں بلکہ دیکھا جائے تو خراب تعلقات ہیں، ترکی اس موقع پر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ اسرائیل کے جو ٹوریزم کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اسرائیلی جو ہے سیاح جو ہے وہ ترکی آئیں تاکہ ان کا جو یہ روس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے اس کو پورا کیا جا سکے، اس وقت ترکی دیکھا جائے ترکی نے ایک ہی پتھر سے 2 برڈ جو ہے وہ کل کر دیا، اپنے دونوں مقاصد حاصل کر لیے۔
غزہ کی ناکہ مندی فی الحال برقرار ہے، وہاں سے تو موقف یہ کچھ بھی نہیں کیا ہے سر،
میں آپ کو ترکی کے موقف کی بتا رہا ہوں جو ٹیلی ویژن پر جو اخبارات میں آ رہا، جو کچھ کلیئر آج جو پرائم منسٹر نے ابھی تقریر بھی کی ہے اس میں یہ بتا دی کہ غزہ پر جو ہے اسرائیل نے قطعی طور پر پابندیاں ختم کرنے ہم سے وعدہ کیا ہے، وعدہ کرنے کی صورت میں ہم نے جو اپنا دوبارہ سے نئے سے تعلقات بحال کرے، اور ہمارا بحری جہاز جو ہے وہ اس جمعے کو 10,000 ٹن جو ہے غذا لے کے وہ فلسطین کے لیے روانہ ہو رہی۔
انقرہ سے یہ تھے تبصرہ نگار تجزیہ کار فرقان حمید۔ تو دونوں طرف سے فتح کے وعدے، دونوں طرف سے ون ون کے نعرے، اس سب کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے میں نے بڑے تجزیہ کار سے بات کی۔ ترکی اور اسرائیل کے معاملات طے پانے اور تعلقات کی بحالی میں امریکہ کا کردار کیا ہے، اور اس باہمی ڈیل سے خطے کے معاملات پر ممکنہ طور پر کیا اثر پڑے گا، میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ تو ہو۔
صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن زیادہ نہیں بدلی پچھلے 2-3 سال میں، جب صدر اوباما کے انیشیشن پر نیتن یاہو نے ایک عجیب قسم کی اپولوجی دی تھی ترکش صدر اردوغان کو ٹیلی فون پر، تو اس کے بعد سے تو کچھ تبدیلی آئی نہیں اسرائیل کی پالیسیز میں، اور اسرائیل نے غزہ پر جو ایمبارگو ہے اس کو ختم کرنے سے بھی راضی نہیں ہوا ہے، اس کو ایز کریں گے لیکن وہ ایزنگ تو ہو چکی تھی پہلے بھی، تو آبویسلی جو کنسیشنز ہوئے ہیں وہ ترکی کی طرف سے ہوئے ہیں، اور اس کے کئی وجوہات ہیں۔ خبر میں پچھلے دنوں میں ایک خبر ملی تھی کہ اسرائیل سے ہتھیار شاید آئیسیس کو جا رہے ہیں، اور آئیسیس کے فائٹرز کو میڈیکل ہیلپ بھی ملی ہے اسرائیل کی طرف سے، اور اسرائیل کے ایک ملٹری افسر نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ آئیسیس ختم ہو جائے، کیونکہ جب تک آئیسیس ہے آئیسیس سیریا وغیرہ اس سارے ریجن کو وہ کمزور کر رہا ہے، اور یہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آئیسیس کی جو سچویشن ہے اس کے وجہ سے بھی ترکی مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کرے، کیونکہ بغیر اسرائیل کی مدد کے وہ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔
اچھا، تو گویا مطلب یہ ہوا کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست، اگر اس پالیسی پر چل کر کے دیکھیں تو اسرائیل کی جو سوچ تھی وہ تو اس پہ ٹھیک چل پڑا, لیکن اب جو یہ ڈیل ہوئی ہے سیاسی اور اسٹریٹجک لحاظ سے یہ کتنی اہم ہے؟
دیکھیے, اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ختم ہوئے تھے وہ تھوڑے سے ڈپلومیٹک تعلقات کم ہو گئے تھے بس, لیکن پچھلے 5 سال میں اسرائیل اور ترکی کے بیچ میں جو اکنامک تعلقات تھے وہ بالکل جاری تھے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا اور ٹریڈ بڑھتا ہے گیا. انفیکٹ 2012-13-14 مسلسل ٹریڈ بڑھتے گیا اور اس سے دونوں ملکوں کا اکنامک فائدہ تو ہوتے رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ جو انڈائریکٹ تعلقات امریکہ کے تھرو رہے ہیں تو وہ رہے ہیں, مطلب وہ جس طرح سے یوں کہیے کہ ڈپلومیٹک تعلقات ختم کرنے سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ملکوں کے بیچ میں, مثلا ایجپٹ اور ترکی کو لے لیں آپ جس کے بیچ میں آپ کوئی ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں, ایسا کوئی میڈیٹر نہیں ہے وہاں پر جیسا اسرائیل کے معاملے میں. امریکہ ہیز کنسسٹنٹلی مطلب اسرائیل کے انٹرسٹ کو ترکی کے ویز اوی اس کو محفوظ رکھا ہے. تو دوسری چیز یہ کہ نہ اکنامک تعلقات ختم ہوئے اور انڈائریکٹ ڈپلومیٹک تعلقات ویسے ہی رہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ترکی نے بھی اسرائیل پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی, حماس کو کافی اسٹیبلش ہونے کا موقع دے دیا ہے ترکی میں, ترکی میں حماس کے آفیسز ہیں اور پچھلے ہفتے اسرائیل کے جو انٹیلیجنس کے چیف ہیں انہوں نے ترکی کا ایک خفیہ ٹرپ کیا تھا جہاں پہ انہوں نے ٹرکش انٹیلیجنس MIT کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر کچھ ڈسکشنز ہوئے ہیں جو ابھی پبلک نہیں ہوئے ہیں پوری طرح سے, لیکن اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس ڈیل کے بعد ترکی میں حماس کا انفلوئنس کم ہو جائے گا. حماس کی طرف سے بیان بھی آیا کہ ترکی نے حماس کو وہاں سے آپریٹ کرنے پر لمیٹیشنز ڈال دی ہیں. دوسری چیز ترکی نے یہ بھی کیا ہے کہ ان سے صاف کہہ دیا کہ انہوں نے جتنی کوشش کر سکتے تھے وہ غزہ کے ایمبارگو کو ختم کرنے کی ترکی نے کر لیا ہے, اب ترکی کے انٹرسٹ کے وجہ سے وہ اب مزید اس کو پرسیو نہیں کر سکیں گے. یہ حماس کی طرف سے بیان آیا.
اگر یہ ہے صورتحال تو خود غزہ اور غزہ کے رہنے والوں کو یہ جو کچھ ہوا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟
مجھے نہیں لگتا کہ غزہ کی صورتحال میں کوئی فرق آئے گا. تھوڑا بہت سمبولیکلی وہاں پہ تھوڑا سیمنٹ یا کچھ اس طرح کی چیزیں اسرائیل جانے کے لیے دے دے گا ایک آدھ بار, اس کے بعد سے غزہ کی طرف سے میڈیا اٹینشن ہٹ جائے گا اور جب وہ ہٹ جائے گا تو پھر جو دوسرے لیول پہ کوآپریشن تھے ملٹری انٹیلیجنس وغیرہ وہ مزید شروع ہو جائیں گے. اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے کہ مطلب مڈل ایسٹ پر اسپائنگ کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں جب سے مسلم برادرہڈ کو عرب ممالکوں سے نکالا گیا ہے وہ ترکی میں جا بیٹھے ہیں, تو ترکی ہیز بیکم ایک قسم سے پہلے لندن کو کہتے تھے لندن استان کیونکہ وہاں پہ اسلامی بھرے پڑے تھے, اب ترکی ویسا ہی ہو گیا ہے جس کے وجہ سے اگر کسی بھی ملک کو اگر اسلامک گروپس وغیرہ پہ اسپائنگ وغیرہ کرنا ہے تو ترکی ایک بہت اہم ملک ہے. ترکی میں ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنے سے ان کے سارے دوسرے ایکٹیویٹیز کا پتہ چل جاتا ہے, تو اسرائیل کے لیے ترکی کے ساتھ تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں اسلامک کی ایکٹیویٹیز کے لیے, ISIS وغیرہ کا بھی مطلب ڈیولپمنٹ پروگریس ایولیوشن کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ملٹری اور خاص طور سے انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ کے لیے یہ دونوں ملکوں کے لیے یہ بہت اہم تھا.
ترکی اور اسرائیل کے معاملات طے ہوئے جو 6 سال پہلے کشیدہ ہوئے تھے. ڈیلاویر یونیورسٹی کے امریکہ سے ڈاکٹر مقتدر خان صورتحال کے وہ پہلو واضح کر رہے تھے جو انقرہ اور یروشلم سے آنے والی تفاصیل میں شاید واضح نہیں ہوئے تھے. شدت پسندوں کی قید سے حال ہی میں بازیاب ہونے والے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی نے بی بی سی اردو کو ایک خصوصی انٹرویو دیا جس کی تفصیل آپ کل یعنی منگل کو بی بی سی اردو سیربین ریڈیو کے پروگرام میں, بی بی سی ٹی وی سیربین میں سن سکیں گے اور بی بی سی اردو .com پر اس کی تفصیل پڑھ بھی سکیں گے. انٹرویو کے دوران علی حیدر گیلانی نے ہمارے پروگرام کے بارے میں بات کی, سماعت فرمائیے ایک خصوصی جھلک.
جی, سب سے پہلے میں بی بی سی اردو کا اور بی بی سی انٹرنیشنل سروس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس سروس کے اوپر ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جتنی زبردست سروس وہ پیش کر رہے ہیں. اور ایک میں شکایت بھی کرنا چاہتا ہوں بی بی سی اردو کے حوالے سے کہ جو سیربین ہے اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے, وہ صرف 8 سے 9 بجے ڈیلی آتا ہے اور وہ ایک دفعہ آتا ہے. تو وہاں پر جب میں تھا افغانستان میں اور پاکستان میں تو میں بی بی سی بہت سنتا تھا, میرا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے رابطہ جو ہوتا تھا وہ صرف بی بی سی کے تھرو ہوتا تھا, اور میں سوچتا تھا کہ میں جب باہر آؤں گا بی بی سی سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنا جو بی بی سی اردو کا جو پروگرام ہے وہ اب زیادہ اس کا ٹائم بڑھا دیں یا اس کو ریپیٹ کر دیں.
ہائے کیسا اچھا لگ رہا ہے اپنی تعریف سن کر کے, رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ یہ علی حیدر گیلانی کیا کہہ رہے ہیں. تو کسی تجزیہ نگار نے یہ بھی کہا کہ شاید ہم کو سب سے زیادہ یا تو طالبان سنتے ہیں یا ان کی قید میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. اور تجزیہ کار دوسرے ایک تجزیہ کار نے کہا نہیں نہیں بھارت میں بہار کے لوگ آپ کو بہت سنتے ہیں, دل چھوٹا مت کیا کریں. لیکن ذاتی معلومات میری ہے کہ اندرون سندھ اور اندرون پنجاب بھی بی بی سی اردو سروس بڑے زور و شور سے سنا جاتا ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا, محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ,
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول,
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور,
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا, ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد,
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا, شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے, ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
ارجنٹائن کے شوہر آفاق فٹ بالر لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال کو خیر باد کہنے کا اعلان کر دیا ہے. ریٹائرمنٹ کا یہ فیصلہ انہوں نے کوپا امریکہ کے فائنل کے بعد کیا, جس میں ارجنٹائن کو چلی کے خلاف پینلٹی کیکس کی بنیاد پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیونل میسی پینلٹی پر گول کرنے میں بھی ناکام رہے. 29 سالہ لیونل میسی نے 11 سالہ کریئر میں 113 انٹرنیشنل میچوں میں ارجنٹائن کی نمائندگی کرتے ہوئے 55 گول کیے, جو ارجنٹائن کی طرف سے کسی بھی کھلاڑی کے سب سے زیادہ گول ہیں. وہ ایک مرتبہ ورلڈ کپ اور 3 مرتبہ کوپا امریکہ کا فائنل کھیلے, لیکن 4 مرتبہ ارجنٹائن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. وہ 5 مرتبہ دنیا کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں. یورو فٹ بال میں آج 2 پری کوارٹر فائنل کھیلے جا رہے ہیں. دفاعی چیمپئن اسپین کا مقابلہ اٹلی سے ہے اور انگلینڈ کی ٹیم آئس لینڈ کے مدے مقابل ہے. گزشتہ رات فرانس نے جمہوریہ آئرلینڈ کو 2-1 سے شکست دے دی. جرمنی نے سلوویکیا کے خلاف 3-0 سے کامیابی حاصل کی اور بیلجیم نے ہنگری کو 4 گول سے ہرا دیا. سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ ومبلڈن کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. عالمی نمبر 1 اور 4 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس کے فاتح نوویک جوکوویچ اس مرتبہ بھی ٹائٹل جیتنے کے لیے فیورٹ ہیں. خواتین مقابلوں میں سرینا ولیمز کی نظریں 22 گرینڈ سلیم ٹائٹل پر لگی ہوئی ہیں. آسٹریلیا نے سہ فریقی ون ڈے سیریز کے فائنل میں ویسٹ انڈیز کو 58 رن سے شکست دے دی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم آسٹریلیا کے سکور 270 رن 9 کھلاڑی آؤٹ کے جواب میں 212 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. ہیزل ووڈ نے 5 وکٹیں حاصل کی. انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستان اے کرکٹ ٹیم اور یارکشائر کے درمیان سہروزہ میچ کا آج دوسرا دن ہے اور یارکشائر کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 246 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. میر حمزہ نے 4 اور حسن علی نے 3 وکٹیں حاصل کی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے پاناما لیکس کے تناظر میں وزیراعظم کے اہل خانہ کا نام آنے کے بعد وزیراعظم کے خلاف ایک اور ریفرنس پاکستان الیکشن کمیشن میں دائر کیا ہے. اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے, اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. خبروں کی ذمہ داری آج عبداللہ فاروقی.
ترکی اور اسرائیل کے درمیان 6 سال قبل 10 ترک امدادی کارکنوں کے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں قتل کے بعد کشیدہ ہو جانے والے تعلقات بحال ہو رہے ہیں. اسرائیل $2 کروڑ کا ہرجانہ ادا کرے گا. ادھر ترکی نے شام کی سرحد کے قریب گزشتہ سال روسی جنگی طیارے کو مار گرانے پر روس سے معذرت کر لی ہے. جنوبی افریقہ کی اعلی ترین عدالت نے حکم دیا ہے کہ صدر جیکب زوما کو اپنے ذاتی گھر کی تزئین و آرائش میں استعمال کی جانے والی $5 لاکھ سے زیادہ کی رقم واپس کرنی ہوگی. پیرس کی پولیس کا کہنا ہے کہ چوروں نے قیمتی گھڑیوں کے گودام میں گھس کر $33 لاکھ کی گھڑیاں چوری کر لی ہیں. بھارتی ریاست بہار میں ایک اسکول کی طالبہ کو امتحانات کے دوران مبینہ طور پر نقل کرنے پر 2 ہفتے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت میں میزائل ٹیکنالوجی رجیم یا MTCR کا آج رکن بن گیا ہے. یہ بین الاقوامی ادارہ مکمل راکٹ میزائلوں کی ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ڈرون طیاروں کی خرید و فروخت پر کنٹرول کرتا ہے. اس کی رکنیت سے بھارت اب میزائلوں کی جدید ٹیکنالوجی حاصل کر سکے گا اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مشترکہ میزائل تیار بھی کر سکے گا. دلی سے شکیل اختر.
بھارت آج میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم یعنی MTCR کا بادابطہ رکن بن گیا ہے. اس تنظیم میں 34 ارکان ہیں. بھارت اس کا 35 رکن بنا ہے. ٹیکنالوجی کی خرید و فروخت پر کنٹرول کے کسی بین الاقوامی ادارے کا بھارت پہلی بار رکن بنا ہے. اس تنظیم کی رکنیت کی دستاویز پر بھارت کے خارجہ سیکرٹری ایس جے شنکر نے دستخط کیے. وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تنظیم میں بھارت کی شمولیت سے مہلک ہتھیاروں کی توسیع روکنے کے بین الاقوامی مقاصد کے حصول میں مدد ملے گی. MTCR میں بھارت کی شمولیت جوہری سپلائی گروپ NSG میں بھارت کی رکنیت نہ ملنے کے چند روز بعد ہوئی ہے. NSG میں چین اور کئی دیگر ملکوں نے بھارت کو رکن بنانے کی مخالفت کی تھی. امریکہ سے جوہری معاہدہ ہونے کے بعد بھارت NSG, MTCR اور آسٹریلیا گروپ جیسے بین الاقوامی اداروں کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. یہ ادارے روایتی جوہری حیاتیاتی اور کیمیاوی ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی پر کنٹرول رکھتے ہیں. میزائل ٹیکنالوجی کے کنٹرول کے ادارے کی رکنیت سے بھارت اب امریکہ اور اسرائیل جیسے ترقی یافتہ دفاعی ملکوں سے جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر سکے گا. یہی نہیں وہ روس اور دوسرے ملکوں کے ساتھ میزائل تیار کرنے کے اپنے پروگرام کو وسعت دے کر میزائل فروخت کرنے والا ایک اہم ملک بن سکتا ہے. اس تنظیم کی رکنیت سے بھارت امریکہ کے پریڈیٹر سراغ رساں ڈرون طیارے خرید سکے گا. اٹلی نے گزشتہ برس MTCR میں بھارت کی رکنیت کی مخالفت کی تھی لیکن حال میں اس نے اپنے موقف میں نرمی پیدا کی ہے. گزشتہ ہفتے نیوکلیئر سپلائی گروپ میں رکنیت ملنے میں ناکامی سے بھارت کو کافی مایوسی ہوئی تھی. چین, جنوبی افریقہ, ناروے, برازیل اور آسٹریلیا نے بھارت کی یہ کہہ کر مخالفت کی تھی کہ اس نے جوہری عدم توسیع کے NPT معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں. اطلاعات ہیں کہ اس برس کے اواخر میں NSG کا ایک بار پھر اجلاس ہوگا جس میں NPT کے بغیر بھارت اور بعض دوسرے ملکوں کی رکنیت پر غور کیا جائے گا. بھارت گزشتہ دنوں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی شامل ہوا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت نے ماضی میں بھی ان اداروں کی رکنیت کے لیے کوششیں کی تھیں لیکن اب یہ کامیابی وزیراعظم نریندر مودی کی زبردست سفارتکاری بالخصوص امریکہ سے گہرے تعلقات کے سبب مل رہی ہے. شکیل اختر, BBC, دلی.
پاکستانی پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے اہل خانہ کا نام آنے کے بعد وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار, وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے اور رکن قومی اسمبلی حمزہ شہباز اور میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو نااہل قرار دینے سے متعلق ایک درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی ہے. اس سے پہلے حزب مخالف کی ایک اور جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی وزیر اعظم کی نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر چکی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
1000 سے زائد دستاویزات پر مبنی یہ درخواست حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سردار لطیف کھوسا کی جانب سے دائر کی گئی ہے. اس درخواست میں وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے سن 1985 سے لے کر سن 2013 تک الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے اثاثوں کی تفصیلات بھی شامل کی گئی ہیں. اس درخواست کے ساتھ وزیر اعظم کے بچوں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اقبالی بیان اور وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے بیانات کو بھی منسلک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بیانات کی ویڈیو بھی لگائی گئی ہیں. اس کے علاوہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے خلاف مقدمات اور اس میں ہونے والی تفتیش کی کاپیاں بھی اس درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی ہیں۔ ان مقدمات میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کا کیس بھی شامل ہے، جو 1990 کی دہائی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد کی تشکیل سے متعلق ہے، جس میں میاں نواز شریف پر الزام ہے کہ انہوں نے اس ضمن میں فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی سے لاکھوں روپے کے فنڈز لیے تھے۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سردار لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے بدعنوانی کے خلاف ایک موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاناما لیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ سردار لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ انہیں ریاستی اداروں سے امید ہے کہ وہ انصاف کریں گے۔
اس وقت طاقتور لوگ ہیں، شاید ان کے زیر اثر ہیں کچھ ادارے، ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے واثق ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن ہو، یہ پاکستانی محب وطن ہے، ان کا بھی حب الوطنی کا وہی جذبہ ہے جو میرا آپ کا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ پاکستان کی دولت کی پائی پائی غریب آدمی اور پاکستانی عوام پر صرف ہونی چاہیے، جو اصل مالک ہیں اس ملک کے، اور انہی کو مقتدر ہونا چاہیے نہ کہ اشرافیہ کو، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، قوم ساتھ نہیں دے گی، ججز انصاف نہیں کریں گے۔
واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان کی مدت پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی تشکیل ابھی نامکمل ہے، اور جب تک اس کمیشن کی تشکیل مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کمیشن میں چار ارکان کی تعیناتی سے متعلق حکومت اور قائد حزب اختلاف کے درمیان مختلف ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل مکمل ہونے میں ایک مہینہ درکار ہوگا، جبکہ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس پر مزید وقت بھی لگ سکتا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں حال ہی میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کے لیے اس سال کے بجٹ میں 30 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس فیصلے کے بعد شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ رقم ایک ایسے وقت میں مختص کی جب پاکستانی فوج دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ضرب عضب کے نام سے جاری آپریشن میں کارروائیاں کر رہی ہے، اور مذکورہ ادارے کی صحت اور سرگرمیوں پر سوالیہ نشان ہیں۔ تفصیل نامہ نگار خدای نور ناصر کی رپورٹ میں، جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
یہ نوشہرہ کے علاقے اکوڑا خٹک میں واقع دارالعلوم حقانیہ ہے، جہاں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طالب علم فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ دارالعلوم حقانیہ کا نام میڈیا کی زینت بن رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بات بینظیر بھٹو قتل میں ملوث مبینہ قاتلوں کی ہو یا پھر افغان طالبان کی، مدرسہ حقانیہ اور اس کے روح رواں مولانا سمیع الحق کا نام کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتا ہے۔ حال ہی میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس لیے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے صوبے کے سالانہ بجٹ میں اس مدرسے کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ مدرسہ حقانیہ کے سربراہ مولانا سمیع الحق اس سے انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مغربی میڈیا کا ان کے اور دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نہ تو اس بجٹ سے انکار کرتی ہے اور نہ ہی اس کو مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا سمجھتی ہے۔ صوبے کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح سے ان مدرسوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔
ان تعلیمی اداروں کی جن کے ریلیجس ادارے جو ہیں، جن کے اوپر کوئی انگشت نمائی نہیں ہے، یا جن کے جو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی دہشت گردی کی تربیت نہیں دے رہے، ایسے اداروں کو اگر ہم اونرشپ دے دیں، ان کے قریب ہو جائیں، انہیں ساتھ میں لا لیں، ایک اس سے زیادہ خوبصورت ماڈل شاید اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے مطابق اس سے پہلے دیگر حکومتوں نے بھی اسی مدرسے کو فنڈز دیے ہیں، لیکن پشاور میں مقیم تجزیہ نگار خادم حسین اس سے متفق نہیں۔
عمومی طور پہ بجٹ میں یا تو ترقیاتی فنڈ میں رقم مختص کی جاتی ہے، یا مدرسوں کے حوالے سے وزارت مذہبی امور اور اوقاف کو فنڈ مختص کیا جاتا ہے، پھر اوقاف اس کے لیے وزارت مذہبی امور اور اوقاف اس کے لیے ایک معیار متعین کرتا ہے، اور اس معیار کے ضمن میں کے حوالے سے اس کے نیچے وہ یا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف مدارس کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ گرانٹ ان ایڈ دیتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ایسا ہے کہ ایک مخصوص مدرسے کو یا مخصوص ذہنیت کے لوگوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کی صوبائی حکومت کا اصرار ہے کہ یہ رقم مختص کرنے کا مقصد اس مدرسے میں زیر تعلیم ہزاروں نوجوانوں کو مرکزی دہارے میں لانا ہے. تاہم مخالفین کے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کا شدت پسندی کو پروان چڑھانے اور شدت پسندوں کے سہولت کاروں کی مالی مدد کرنے کے مترادف ہیں. خدای نور ناصر، بی بی سی، نوشہرہ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں فتویٰ دیا گیا ہے کہ خواجہ سراؤں کا نکاح شرعی طور پر جائز ہے اور اس پر خواجہ سجا برادری خوشی کا اظہار تو کر رہی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ حکومت ابھی تک ان کی شناخت سے منسلک یا متعلقہ بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. ان کے بقول فتوے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی شادی کی قانونی حیثیت واضح کرنی لازم ہے. اسلام آباد سے ارم عباسی.
تنظیم اتحاد امت کے سربراہ ضیاء الحق نقشبندی کے مطابق 50 سے زائد مفتیان نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا خواجہ سرا جن میں جسمانی طور پر مردانہ علامات پائی جاتی ہوں ان کا ایسے خواجہ سرا سے نکاح جائز ہے جن میں زنانہ علامات موجود ہوں. اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ضیاء الحق نقشبندی کا کہنا تھا،
ایسا خواجہ سرا جس کی علامات مردوں جیسی ہوں، کلیئر طور پر، یعنی کہ اس کو داڑھی آ رہی ہو یا باقی جو میڈیکل طور پہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس خواجہ سرا کی شادی خواجہ سرا خاتون سے ہو سکتی ہے اور عام خاتون سے بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ایسی خواجہ سرا خاتون جس کی کلیئر علامات خواتین جیسی ہوں، اس کی شادی خواجہ سرا مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور عام مردوں کے ساتھ بھی. ایک جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ایسے خواجہ سرا کی شادی ہرگز نہ خاتون کسی سے جائز ہے نہ مرد کے ساتھ جائز ہے.
فتوے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرعی طور پر خواجہ سراؤں کا جائیداد میں حصہ ہے اور ایسے والدین کے خلاف کارروائی کی جائے جو خواجہ سرا بچوں کو جائیداد سے بے دخل کریں. مفتیان نے فتوے کے ذریعے حکومت پر زور دیا ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس فتوے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اس سلسلے میں ضیاء الحق نقشبندی کہتے ہیں،
جو ہمارے خواجہ سرا بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو ان کا جائز حق کیا وہ دیا جا سکے؟ اور اسلام نے ان کو ان کا حق دیا ہوا ہے، لیکن سوسائٹی ان کو کھلے دل سے نہ قبول کرتی ہے. سوسائٹی جو ریاست پاکستان ہے، گورنمنٹ پاکستان ہے، وہ بھی ان کو جو ان کا حق ہے شریعت بھی دیتی ہے اور اسٹیٹ کو بھی دینا چاہیے، وہ نہیں دے رہی. تو اس لیے ہم نے اس میں یہ کہا ہے اور اس میں ہم نے یہ کلیئر کہا ہے کہ جو چیزیں ان کو دی جا سکتی ہیں دینی چاہیے، اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں.
فتوے کے مطابق خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے علماء کی نگرانی میں قانون سازی کی جائے. مفتیان کے مطابق خواجہ سراؤں کا مذاق اڑانا اور ان پر آوازیں کسنا شرعی طور پر حرام ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے خواجہ سرا کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن قمر نسیم کے خیال میں علماء کی جانب سے خواجہ سراؤں کے مسائل پر بات کرنا خوشائن قدم ہے.
انہوں نے خواجہ سراؤں کے خلاف جو عدم برداشت کا رویہ ہے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے، اس کو روکنے کی بھی بات کی ہے. جو نفرت پر مبنی جرائم ہوتے ہیں خواجہ سراؤں کے، ان کے حوالے سے بھی روکنے کی بات کی ہے. ساتھ ساتھ حکومت سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خواجہ سراؤں کی نہ صرف فلاح و بہبود پر توجہ دیں بلکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں. عوام سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ان کو بالکل باقی مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرح ٹریٹ کریں اور ان کو کسی تفریق، تشدد یا نفرت کا نشانہ نہ بنائیں. تو یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس قسم کی بات پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی علماء کی طرف سے.
انہوں نے مزید کہا کہ خواجہ سرا کی شادی سے متعلق فتویٰ کافی نہیں، کیونکہ شادی کی قانونی حیثیت واضح کرنا بھی لازم ہے، جس کے لیے وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کریں گے.
عموماً طور پر جب یہ شادی کی جاتی ہے تو اس کو پولیس جو ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ایسے شادیوں کو روکتے ہیں، نہ صرف بلکہ ان کو سیم سیکس میرج یعنی ہم جن شادیوں کے طور پر جو ہے ان کو قانونی طور پر ان کے اوپر جو ہے دفعات لگائی جاتی ہیں. تو یہ تو ابھی محض ایک فتویٰ ہے، اس فتوے کے ساتھ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس سے کروانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شادی صرف مفتیان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا ہمارا اپنا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس فتوے کو لے کر اور مزید اس فتوے سے جڑے ہوئے کچھ سوالوں کو لے کر ہائی کورٹ کے اندر جائیں اور ان سے جو ہے اس کی تشریح مانگے.
خواجہ سرا کے حقوق کے لیے سرگرم الماس بابی علماء کی جانب سے اس اقدام کو خوشائن قرار دیتی ہیں.
ہمارے لیے بھی کسی نے سوچا ہے تو یہ تو پہلے کا تھا نا، شیک شریعت میں پہلے کا ہی تھا، تو چلو انہوں نے اب ڈسکلوز اس کو کیا تو اچھی بات ہے. آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو میں کہتی ہوں کہ جس نے کرنی ہے وہ کرے، جس نے نہیں کرنی وہ نہ کرے.
تاہم کا کہنا ہے کہ ابھی معاشرے کی سوچ بدلنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ضروری ہے.
آج تک عورتوں کو قبول نہیں کیا انہوں نے. عورتوں کو کوئی کہتے ہیں کہ ان کو مارو, ہلکا مارو, ہلکا تشدد کرو, تو لیکن آج تک ہلکا تشدد تو نہیں کرتے, جب بھی کرتے جان سے ہی مارتے ہیں عورتوں کو. تو آج تک عورتوں کو قبول نہیں کیا اس معاشرے نے, تو ہمیں کیا وہ کریں گے. ابھی بہت سارا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, ان کی نفسیات, ان کی سوچ, ان کی مینٹیلٹی بہت کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
فتوی میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ خواجہ سراؤ کو شناختی کارڈ جاری کیے جائیں تاکہ ان کو شناخت ملے اور وہ بھی دیگر پاکستانی شہریوں کی طرح ملازمت, کاروبار اور معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
پاکستان میں سکھوں کے ورثے اور تاریخ پر ایک نئی کتاب لاسٹ ہیریٹیج دا سکھ لیگیسی ان پاکستان کے مصنف امردیپ سنگھ کہتے ہیں کہ کتاب کے لکھنے سے ان کی زندگی اور سوچ کافی حد تک بدل گئی ہے اور اب وہ دنیا بھر میں جا کر برصغیر کے لوگوں کو اپنی کہانی کا حوالہ دے کر امن اور دوستی کا پیغام دیتے ہیں. اسی سلسلے میں امردیپ سنگھ حال ہی میں برطانیہ بھی آئے. ہماری ساتھی امبر خیری نے ان سے بات کی, پوچھا کہ ان کو اس کتاب کا خیال کیوں کر آیا.
25 سال سے اس پروجیکٹ کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں کیونکہ میں جب کارپوریٹ دنیا میں کام کرتا تو گھر آ کے میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ اس ریجن کے ساتھ میں کو اتنا پیار تھا جہاں سے میرے فادر تھے, مظفر آباد پاکستان کا ریجن, جو تو میں تو اس کو اپنا گھر ہی سمجھتا تھا. اس ریجن کے بارے میں 25 سال سے میں کھوج کر رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر ایک آلریڈی یہ تھا ڈیزائر کہ میں کبھی نہ کہیں کبھی نہ کبھی پاکستان جاؤں, اپنے فادر کی جگہ دیکھوں. اور پرسنل ڈیزائر سے یہ ہوا کہ جب امریکن ایکسپریس سے میں نے سروس چھوڑی 2013 میں 25 سال کے بعد, تو تھوڑی اس ٹائم ہیلتھ خراب تھی. جب ہیلتھ تھوڑی ریکور ہوئی ہے تو پہلا کام میں نے کہا کہ جا کے پاکستان جا کے دیکھ کے آؤں. اور اس میں تو میرے کو ایک ڈیوائن انٹروینشن لگتا ہے کیونکہ جو میرے کو پاکستان گورنمنٹ کو میں پہلے تھینک کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کو ویزا دیا, پھر میں تھینک یو کرتا ہوں جو میرے کو 14 لوگ وہاں پاکستان میں ملے جنہوں نے اپنا پریم پیار دکھایا. ان کی جو انرجی پازیٹیو تھی, میری انرجی پازیٹیو تھی, کام ہوتا گیا بس.
تو آپ نے بتایا کہ آپ کے والد کا تعلق مظفر آباد سے تھا, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں. تو کچھ بتائیں گے وہ کیا کہانی ہے, کہاں تھا ان کا گاؤں, اور پھر یہ کہ تقسیم ہند پارٹیشن کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ, ان کے خاندان کے ساتھ.
تو میرے فادر جو تھے مظفر آباد کے تھے اور مدر میری ایبٹ آباد کی تھی. تو جو پتا ہے ہسٹری اتہاس میں یہ ہے کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ ہوتی ہے, 15 اگست کو انڈیا کی انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ ہوتی ہے, کشمیر, حیدرآباد اور جونا گڑھ کا مسئلہ چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے جو رولرز تھے ان کا دھرم کچھ اور تھا اور جو سبجیکٹس تھے ان کا دھرم کچھ اور تھا. اسی کے پیٹرن پر کشمیر کا بھی یہ ہوا کہ وہاں ہری سنگھ رول کر رہے تھے جو ہندو تھے اور میجورٹی پاپولیشن مسلم تھی. تو ہمارے فادر جو کافی جو سکھوں کی جو آبادی تھی مظفر آباد علاقے میں کافی تھی, تو میرے فادر وہاں رہتے تھے. جو ہم نے سنا کہ 21 اکتوبر 1947 قریب 3 مہینے پارٹیشن کے اس کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ جو ایک اٹیک ہوا تھا جس کو کشمیر کی ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں تو قبالیوں کا اٹیک بولتے ہیں, تو اس میں وہ سویرے اٹھے تو اس میں ایک بہت ہی دردناک انہوں نے ایک سلوگن جو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہندو کا زر اور سکھ کا سر, وہ ایک سلوگن پہ وہ اٹھے اور اس میں ہمارے کافی فیملی
نعرے لگا رہے تھے.
تو اس میں وہ سب لوگ اٹھے ہیں تو اسی کے اندر میں مارا ماری میں ہماری فیملی کے کافی لوگ جو مظفر آباد میں دومیل کا برج ہے جہاں پہ دو ندیاں آ کے ملتی ہیں جیلم اور نیلم, وہاں ہمارے فیملی سے کافی لوگ مارے گئے تھے. میرے مدر لا کی دونوں پیرنٹس مارے گئے, میری بوا نے اپنی چھوٹی 2 مہینے کی بچی تھی اس کو چھوڑ دیا پانی میں. راول پنڈی میں نوری کو مل کے آیا, ان سے بریکفاسٹ کیا ہے. نوری واز اے 5-year-old گرل کالڈ جسونتی,
اسی
مظفر آباد میں. شی واز اے سیکھ, بونڈ ٹو سیکھ پیرنٹس, اور اس اٹیک میں ان کے دونوں پیرنٹس مارے گئے. تو ہیومینٹی پریویل کی ہے وہاں پر, ایک مسلمان نے ان کو اڈاپٹ کیا, وہ گرو اپ ایز اے مسلم ہوئی ہیں. لیکن وہ میری ڈسٹنٹ بوا ہیں, ان کو جا کے راول پنڈی میں ملا. تو ایسی بڑی کہانیاں ہماری برادری میں. تو وہ چیز کو دیکھنے کا من تھا اور میرے کو یہ چاہ تھی کہ بچوں کو, اپنی 2 لڑکیوں کو مظفر آباد کی مٹی دے کے میں آ کے دوں تاکہ وہ جہاں بھی جائیں دنیا میں یاد رکھیں کہ ان کی روٹس کہاں تھی. بس یہی میرا ذہن میں تھا. گیا میں یہ کام سے تھا لیکن جب میں نے مٹی اٹھائی وہاں پر پل کے نیچے سے تو مجھے کچھ آواز نے جھنجھوڑا. انہوں نے کہا کہ کیوں کر رہے ہوئے ہو, کسے اس مٹی کو دینے سے ہو سکتا ہے کوئی کمیونٹی کے اگینسٹ ہیٹریٹ پیدا ہو سکتی ہے فیوچر میں, کیونکہ ہماری لائف تو ہم جی چکے ہیں. اب بچے کیا کرتے ہیں, وائی ڈو یو وانٹ ٹو پاس سم تھنگ ٹو دیم ایز دیٹ. تو میں نے مٹی وہیں چھوڑ دی. لیکن اس ٹرپ میں جو 30 دن میں گیا ہوں, جتنی میں نے جگہ اور دیکھی ہیں, 1500 فوٹوگرافس دیکھی ہیں, 30 دن میں 36 جگہ میں گیا ہوں. تو جب میں واپس آیا ہوں تو میرے کو تب یہ لگا کہ جتنی پرانی کتابیں میں پڑھتا تھا, اگر انہوں نے میرے کو موٹیویٹ کیا تو آج اگر میں جو اس چیز کو اگر ڈاکیومنٹ کروں تو ہو سکتا ہے فیوچر میں کسی اور کو موٹیویشن ملے ایسے کام کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے. ہر کمیونٹیز میں سے, چاہے مسلمان اپنی ایسٹ پنجاب میں اپنی لیگیسی کو ڈاکیومنٹ کرے, یا تو ہندو یا جین اپنی پاکستان میں لیگیسیز کو ڈاکیومنٹ کریں, کیونکہ کافی ٹائم بیت چکا ہے اور یہ ہیریٹیج ختم ہو رہی ہے.
آپ کی کتاب کا بھی یہی عنوان ہے, لاسٹ ہیریٹیج, یعنی وہ ورثہ جو کھو دیا گیا ہے, وہ تاریخ جو ایک طرح سے چھوٹ گئی ہے آپ سے. تو یہ آپ نے جو لاسٹ ہیریٹیج کا تھیم ہے, یہ کیسے آپ نے پایا پاکستان میں؟ جن سکھوں سے بات ہوئی پاکستان میں, ان کے حالات کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟
دیکھیے جی, ایسا ہے کہ پہلی بات تو اس پورے کام میں میرے کو میرے مسلمان ویروں نے وہاں پر ہیلپ کیا جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا, تو ان کے بنا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. باقی رہی سکھوں کی بات, ہمیں سب کو پتا ہے کہ پنجاب واز بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ کلینزڈ آن بوتھ دا سائڈز. مسلمان ایسٹ پنجاب میں مارے گئے, ہندو اور سکھ ویسٹ پنجاب میں مارے گئے.
خونی تاریخ ہے.
ہاں, تو وہ تو دونوں سائڈ میں پاگل پنتی ہوئی ہے, رائٹ. تو پنجاب کے اندر تو جو سکھ ابھی ہے بچا نہیں ہے ٹرنر, لیکن کچھ جو سکھ آج نظر آتے ہیں وہ سارے پختون سکھ ہیں, پشتو والے سکھ ہیں, جو خیبر میں خان عبدالغفور خان نے منارٹیز کو پروٹیکٹ کیا تھا. تو جو سکھ بچ گئے تھے وہ تو خیبر علاقے میں بچ گئے. لیکن میں سکھوں کی ڈیفینیشن کو بڑھاتا ہوں یہاں پر, کیونکہ آپ سندھ میں چلے جائیں, سندھ میں تو ہندو کمیونٹی بہت زیادہ ہے, بلوچستان میں بھی ہے, اور ان سے آپ پوچھیے آپ کس کو مانتے ہیں, کس دھرم کو مانتے ہیں, تو اکثر زیادہ کہتے ہیں ہم تو نانک کو ماننے والے ہیں. تو ہم ان کو چاہے سکھ نہ کہیں, وہ پگڑی نہیں رکھتے اور داڑھی نہیں رکھتے, ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہمارا دھرم تو سکھ ہی ہے. تو سکھوں کا ڈیفینیشن تو بہت بڑی ہے, لیکن ہم اس کو پگڑی اور داڑھی کے دائرے میں لے آ کے رکھ دیتے ہیں. تو ہم کو صرف وہ جو ایک چھوٹی سی کمیونٹی نظر آتی ہے, جو آج 12,000 قریب سکھ پختون سکھ ہیں. تو انہوں نے میرے کو ڈیفینیٹلی ہیلپ کیا, انہوں نے میرے کو چیزیں دکھائیں, لیکن زیادہ ہیلپ تو میرے کو اپنے مسلمان ویروں سے ملی ہے.
لیکن آپ نے کیا پایا, جو سکھوں کے گردوارے تھے, جو بلڈنگز تھیں, کالجز تھے, جو اہم اس طرح کی مقامات تھے, اب کس کے پاس ہیں, مینٹین کیا گیا ہے؟
اچھا, اس کو میں ایڈریس کرنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں, میں کچھ اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سکھ قوم کے اندر اگر آپ کسی سے آج پوچھئے کہ اگر آپ کو پاکستان فری ایکسس مل جائے جانے کا تو آپ کہاں جانا چاہیں گے, تو آپ کو اکثر جواب یہی ملے گا, ننکانہ صاحب, پنجا صاحب, دو گردوارے جہاں گرو نانک جی کے جنم ہوا تھا, اور پنجا صاحب جو گرو نانک جی سے سمبندھت گردوارا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کہہ دے گا میں اپنے فادر کی جگہ دیکھنا چاہتا ہوں, مدر کی جگہ دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن اس کے آگے کوئی سوچ نہیں سکتا. مطلب ہم نے پورے اپنی لیگیسی کو ایک ریلیجن کے دائرے میں باندھ کے رکھ دیا ہے. اور جب لیگیسی جو ہوتی ہے نا, وہ ریلیجن سے بہت بڑی ہوتی ہے, اس کے اندر بہت سے اور پاک آتے ہیں, جیسے آرٹ, آرکیٹیکچر, فورٹس. جب برٹش نے پنجاب کو آکوپائی کیا 1849 میں, اس سے پہلے جو اگر آپ پنجاب کا میپ دیکھیں گے, جو رنجیت سنگھ رول کر رہے تھے, اس میپ کا 80% جو حصہ ہے وہ آج پاکستان میں ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارے فور فادرز نے یہ دو گردوارے کے علاوہ کچھ بنایا نہیں تھا؟ ویزا پرابلمز کی وجہ سے کچھ جا نہیں پا رہا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا 70 سال سے, لیکن جو میں کتابوں میں پڑھتا ہوں وہ تو اتہاس بہت بڑا ہے, جو مونیومنٹس بہت زیادہ ہیں, تو وہ آج کہاں ہیں؟ اس کی کیوریوسٹی کو سالو کرنے کے لیے میں وہاں گیا تھا, اور جو میں نے وہاں دیکھا تو وہ تو کافی پک سے دیکھا ہے. میں نے گردواروں کے اگر پک سے دیکھیں گے تو تین ٹائپ کے گردوارے نظر آتے ہیں. ایک تو ہے جو کہ مینٹینڈ ہے, اور اس کے لیے میں تھینک یو کرتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کو, کیونکہ جب تقسیم ہوئی تھی تو صرف ایک گردوارا مینٹینڈ تھا, وہ تھا ننکانہ صاحب. لیکن آج ہسٹوریکل گردوارے میں, صرف ہسٹوریکل گردوارے کی بات کر رہا ہوں, تو پنجاب میں 23 ہسٹوریکل گردوارے کی 23 سے 24 گردوارے ابھی مینٹینڈ ہیں, جو لوگوں کو پتا نہیں ہے. تو کلیئرلی 1980s کے بعد 90s میں پاکستان گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے دوسری کمیونٹیز کی ایسٹس کو مینٹین کرنے کی, لیکن یہ پرابلم اتنا پیچیدہ ہے, اتنا بڑا ہے کہ پوری کمیونٹیز چھوڑ کے آ گئی ہیں کہ اوور نائٹ یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا ہے. تو انٹینٹ ہے. دوسرے ٹائپ آف گردوارے آتے ہیں جس کے اندر لوگوں نے آکوپائی کر لی ہے. اب جب تقسیم ہوئی ہے تو جو جب لوگ آئے ہیں اس سائٹ پہ, جو غریب طبقے کے لوگ آئے تھے جن کو لینڈ کمپنسیشن نہیں مل سکا, بیکاز ان کے پاس لینڈ تھا ہی نہیں انڈیا میں, تو وہ گردواروں کے اندر, مندروں کے اندر, حویلیوں کے اندر گھس گئے, تو ہیریٹیج کا سب سے بڑا نقصان اس میں ہوا ہے. اور یہ صرف گردواروں کی بات نہیں ہے, مندروں کی بھی بات ہے. اس حساب سے میں کہوں گا ایسٹ پنجاب میں بھی جو مسجدیں تھیں اور جو درگاہیں تھیں کافی کچھ ختم ہو گئی ہیں. تو یہ دونوں سائڈ کا پرابلم تھا. اور تیسرا ٹائپ کا گردوارا ہے جو کہ مینٹینڈ ہے, لیکن وہ آج گورنمنٹ کے آکوپیشن میں ہے. تو جیسے مانسیرا کی لائبریری ہے, وہ گردوارا شری گرو سنگھ سبھا تھا, اس کے اندر بیوٹیفل فریسکوز ہیں. میں کہتا ہوں ہیریٹیج کے حساب سے وہ مینٹینڈ ہے, لیکن وہ اس کا یوز آج ایز اے لائبریری ہو رہا ہے. تو اب یہ ایک حساب سے ہو گیا. اب فورٹس آپ دیکھیں, رنجیت سنگھ کے ٹائم پہ پنجابیت کے نام پہ لوگ افغانیز کو یا پرشینس کو جو اور سینٹرل ایشینس کو جو پنجاب میں تھے پش کر رہے تھے ویسٹ ورڈز. تو اس ٹائم خیبر کے علاقے میں اور وزیرستان کے علاقے میں قریب 22 سے 23 فورٹس بنے تھے، لیکن آج ہماری سکھ کمیونٹی کو صرف جمرود کے قلعے کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں ہے.
اچھا،
اب جب میں اس کو دیکھنے گیا ہوں تو وہ فٹ پرنٹ بڑے کم ہے، کیونکہ وہ فورٹس ختم ہو گئے ہیں. تو ان کی نہ کسی کو ہسٹری کے بارے میں پتا ہے، تو وہ ختم ہی کہ آپ سمجھیے ان کو. باقی رہے گی آرٹ آرکیٹیکچر، حویلیوں کے اندر جائیے جو فریسکوز اور کافی چیزیں ہیں، کہیں کہیں بچے ہوئے ہیں، کہیں کہیں ختم ہو گئے ہیں، بلڈنگ ہی گر رہی ہیں. تو اس میں اپرچونیٹی بہت ہے بھی، اگر ہم اس کو ایک ٹوریزم کے پوٹینشیل سے دیکھیں، نہ کہ دیکھیں کہ کیا ہو گیا، اب آگے کا فیوچر دیکھیں. تو اس کو اگر پاکستان گورنمنٹ سکھ ڈائسپورا کے ساتھ مل کر، اگر فنڈز کی تو کوئی کمی نہیں ہے، فنڈز آ سکتے ہیں، لیکن ان کو پرانے طریقے سے اگر ریسٹور کیا جائے تو پاکستان کے لیے کتنا ریونیو سٹریم بن سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ویزا ریجیم کھولنا پڑے گا اور کافی چیزیں چینج کرنی پڑے گی.
تو آپ کی کتاب مرتب کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ دنیا بھر میں جا کے لوگوں سے اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ اہم ہے کہ برصغیر کے لوگ آپس میں ملیں، آنا جانا آسان ہو.
بالکل،
اور بات چیت ہو.
ہے تو ڈی این اے ہمارا ایک ہی ہے نا.
ہاں،
میں نے وہاں پریم پیار دیکھا وہاں پر، میرے کو تو کچھ فرق نظر نہیں آیا وہاں پر، اپنا ہی گھر لگ رہا تھا میرے کو. تو جب میں وہاں پریم پیار دیکھ رہا ہوں تو یہ میڈیا کے اندر اتنا نیگیٹو جو دکھایا جاتا ہے، اس پرسپشن کو پازیٹو ویو میں رکھنا بھی میرا فرض بنتا ہے. بیکاز دس از دا لاسٹ ہیریٹیج سکھ لیگیسی ان پاکستان، جو کتاب کا نام ہے. لیکن یہ ایک سکھوں کی وراثت تھی پہلے، آج یہ پاکستان کی وراثت ہے. تو اس کو اگر مل جل کے نہیں اگر سوچیں گے کیسے اس کو سنبھالا جائے. وراثت جو ہوتی ہے نا، اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. لیگیسی اور اگر ہیریٹیج کا کوئی دھرم نہیں ہوتا،
آپ کی تاریخ کا حصہ ہے.
وہ تاریخ کا حصہ ہے. لوگ آئیں گے جائیں گے، کمیونٹیز ہٹتی جائیں گی، لیکن جو وراثت ہے وہ جس کے انڈر ہے اب، وہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھیں.
اچھا، یہ جو آپ دنیا بھر میں جا کے اس بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ آلموسٹ ایک مہم کی طرح آپ کے لیے بن گیا ہے. یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا کہاں کہاں گئے ہیں، کس طرح کے جو گیدرنگز ہیں ان سے بات ہوئی ہے؟
جب کتاب لکھ لی میں نے تو میرے کو نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ روپ بن جائے گا. لیکن پچھلے 5 مہینے میں، جب سے کتاب پبلش ہو کے آئی ہے جنوری سے، 5 مہینے میں 44 ٹائمز بول چکا ہوں میں اس ٹاپک کے بارے میں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب دوسرے دھرم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے پاس بات کریے. جب وینکوور میں بول رہا تھا تو وہاں پہ مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی آئے تھے، انہوں نے میرے کو اپروچ کیا، میرے سکھ گردوارے والوں نے بھی اپروچ کیا کہ آپ آ کے اس جگہ بولیے. لیکن میں نے پریفر کیا کہ میں مسلم کمیونٹی کے ماسک میں جا کے بولوں. مسجد میں گیا اور پہلی بار میں وہاں بولا ہوں، تو مجھے اس ٹائم بولنے میں اوپننگ اسٹیٹمنٹ یہی یاد آیا کہ میرے کو آج بابا نانک کی یاد آ رہی ہے، گرو نانک کی، جن کا سب سے جگری دوست بھائی مردانہ جو ایک مسلم تھا، جو ان کے ساتھ ہر جگہ گیا تھا. کیونکہ مجھے آپ نے ایک اپرچونیٹی دی ایک مسجد میں بولنے کی اس ٹاپک کے بارے میں، تو یہ اوپن مائنڈیڈ ہے نا.
تو کس طرح کا ریسپانس مل رہا ہے آپ کو؟ کیا از دیر اگنورنس، مطلب یہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ سکھوں کی کیا تاریخ تھی پاکستان میں جو آج پاکستان ہے، یا ایسٹ پنجاب میں جو لوگ نقل مکانی کر کے پاکستان آئے ان کی کیا تاریخ تھی؟
تاریخی تو ہم سب 70 سال میں جو ریڈکلف لائن نے ڈیوائڈ کر دیا نا، تاریخ تو دونوں سائڈ پہ، جو لوگ اس سائڈ رہ رہے ہیں اس سائڈ رہ رہے ہیں، دوسرے طرف کی تاریخیں تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. دل میں ایک تمنا ہے کہ دیکھنا ہے اس کو، تو وہ تو پرابلم دونوں سائڈ میں ہی ہے. اگر آپ پاکستانی سے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ ایٹ انڈیویجول لیول کہ مجھے آپ انڈیا میں جانے دیجیے، فری ایکسیس کیجیے. جو انڈین ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان میں جانے دیجیے، کیونکہ لینڈ تو ہمارا ایک ہی تھا. تو وہ چیز تو ہے پرابلم، دل میں سب کے پاس وہ تمنا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایٹ این انڈیویجول لیول جب ہم بات کرتے ہیں اکراس دا ٹو کنٹریز، پریم پیار ہی مجھے نظر آتا ہے. کہیں کہیں اوپر جا کے جب سیاست کی بات آتی ہے تو یہ سب کچھ بریک ڈاؤن کرنے لگ جاتا ہے. تو لوگوں کا پریم پیار تو ہے ہی، تبھی یہ کتاب کو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس ٹاپک کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اس ٹاپک کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پریم پیار بڑھے، پرانی چیزیں چھوڑیں، ہم آگے کی چیزیں سوچیں. بیکاز دنیا میں صرف چینج ہی قائم رہتا ہے. جو پیچھے ہو گیا کیا وہ آگے ایسا ہی رہے گا، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن چینج پازیٹیو ہوئے ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں.
چینج پازیٹیو ہو ہم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا. مجھے تو چار طرف پریم پیار ہی نظر آتا ہے. کل سکھوں کی وراثت تھی، آج جو کچھ ہے وہ پاکستان کی وراثت ہے. گردوارے، قلعے، کوٹھیاں جو بٹوارے سے پہلے کے تھے آج پاکستان کے پاس ہیں. 30 دن میں 36 جگہوں پر میں گیا، کہانیاں در کہانیاں میرے سامنے آئیں. پاکستان میں سندھ ہو، بلوچستان ہو، لوگ پگڑیاں نہ باندھیں، داڑھی نہ رکھیں، لیکن پوچھو تو کہتے ہیں نانک کو مانتے ہیں. مجھے اس سلسلے میں پتا ہے آپ کو سب سے زیادہ مدد کس سے ملی؟ مجھے اپنے مسلمان ویروں سے مدد ملی. امردیپ سنگھ امبر خیری سے بات کر رہے تھے لاسٹ ہیریٹیج دا سکھ لیگیسی ان پاکستان کے بارے میں. یہیں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی امبر خیری، پروڈیوسر خالد کرامت، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے بڑے دنوں کے بعد راج نارائن سوامی. بہت کم آتے ہیں، اسٹوڈیو مینیجر ہی کرنے لگتا ہے، کہیں اور مصروف رہتے ہیں. تو مجھے اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
ترکی اور اسرائیل کے درمیان 6 سال قبل 10 ترک امدادی کارکنوں کے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں قتل کے بعد کشیدہ ہونے والے تعلقات بحال ہو رہے ہیں. ادھر ترکی نے شام کی سرحد کے قریب گزشتہ سال روسی جنگی طیارے کو مار گرانے پر روس سے معذرت کر لی ہے. عراقی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ وہ شہر فلوجہ میں لڑائی کے دوران نقل مکانی کر جانے والے شہریوں کی تعداد پر اسے تعجب ہے. اس لڑائی کے دوران 85,000 افراد شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے. جنوبی افریقہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے حکم دیا ہے کہ صدر جیکب زوما کو اپنے ذاتی گھر کی تزئین و آرائش میں استعمال کی جانے والی $500,000 سے زیادہ کی رقم واپس کرنی ہوگی. پیرس کی پولیس کا کہنا ہے کہ چوروں نے قیمتی گھڑیوں کے گودام میں گھس کر $33,00,000 کی گھڑیاں چوری کر لی ہیں. اور پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کو ہم جنس پرستوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر ان سے معافی طلب کرنی چاہیے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.